السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
دہشت گردی کے مقدمات کے لیے قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی میعاد ختم۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دہشت گردی کے خاتمے کی قومی لائے عمل پر پوری سنجیدگی سے عمل درآمد کر رہے ہیں صوبائی مشیر اطلاعات کی وی او اے سے گفتگو۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
آسٹریلیا کے ہاتھوں مسلسل چوتھی بار وائٹ واش ہونے کے بعد ٹیسٹ کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 3rd سے 5th پوزیشن پر پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان نے قید لگانے کے جذبے کے تحت 218 بھارتی ماہی گیروں کو بھارت واپس بھیج دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، امریکی انٹیلیجنس نے روس اور صدر پوٹن پر ٹرمپ کی جیت میں مدد کی خواہش رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے اور ان میں زیر سماعت تمام مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں نے سخت گیر اور خطرناک دہشت گردوں کو سزائیں دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جن کے خلاف مقدمات سننے سے جج گھبراتے تھے۔ مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی 2 سالہ مدت جمعے کی نصف شب ختم ہو گئی۔ سرکاری طور پر ان عدالتوں کے خصوصی اختیارات میں توسیع کے بارے میں کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب دہشت گردی کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہی چلائے جائیں گے۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں فوج کے زیر انتظام ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد حکومت نے پارلیمان سے آئین میں 21 ترمیم اور فوجی ایکٹ میں ترمیم منظور کروا کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کو قانونی حیثیت فراہم کی تھی۔ ان عدالتوں کی تشکیل پر خاص طور سے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے تنقید کی گئی اور انہیں ملک میں رائج نظام عدل کے مساوی ایک اور نظام قرار دیا گیا تھا، لیکن حکومت کا کہنا تھا کہ یہ عدالتیں صرف 2 سال کے لیے ہوں گی، جن میں مقدمات ایک طریقہ کار کے ذریعے جانچ پڑتال کے بعد بھیجے جائیں گے اور ملزمان کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ عدالتیں اس وقت کی ضرورت تھیں اور ان میں چلائے گئے مقدمات میں شدت پسندوں کو سزائیں بھی ہوئیں، جو کہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ پریسیڈنس سیٹ ہوا ہے اور پریسیڈنس اس طریقے سے سیٹ ہوا ہے کہ ہائر وہ جو ڈیسیشنز ہوئے وہ اپہولڈ ہوئے اپنی ہائر کورٹس میں سے، تو اب جو ہماری فرسٹ ٹیئر کی عدالتیں ہیں وہ ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا۔ ان کے لیے جو دہشت گردوں کا خوف یا لوگ جو تھے وٹنس کے باکس میں نہیں آتے تھے یا پاکستان میں اس جسٹس کوئک جسٹس کو کے لیے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، آج وہ ساری چیزیں قائم ہو چکی ہیں۔
سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی فوجی عدالتوں سے حاصل ہونے والے فوائد سے تو متفق ہیں، لیکن ان کے خیال میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ایسے مقدمات چلانے کے لیے حالات ماضی کی نسبت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوئے اور ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کی جانی چاہیے تھی۔
میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے یا ان کے ان سے کوئی سبق لے سکیں گے، کیونکہ ان کی مجبوریاں جو ہیں وہ تو وہاں قائم ہیں، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت سارے جج ایسے ہیں جو کہ چانس لینا چاہیں اور جو کہ بہت ہی اگریسو ہو کے فیصلے کرنا چاہیں جو ملٹری عدالتیں کر لیتی ہیں، وہ تو ایسا امپیکٹ ہونے کا امکان میرے نزدیک نہیں۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق فوجی عدالتوں میں 2 سالوں کے دوران لگ بھگ 275 مقدمات سنے گئے، جن میں 160 سے زائد مجرمان کو سزائے موت جبکہ دیگر کو عمر قید سمیت مختلف مدت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان عدالتوں سے سزائے موت پانے والے بعض مجرموں نے سزاؤں کے خلاف ملک کی مختلف اعلی عدالتوں سے بھی رجوع کیا تھا، جس کے باعث بعض سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صوبے میں عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ حالیہ عرصے میں صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں خاص طور پر پولیس اہلکاروں پر دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وضع کیے گئے قومی لائحہ پر پوری طرح سے عمل درآمد کیے جانے سے ماضی کی نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، جبکہ معمولات زندگی بھی بحال ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق احمد غنی نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں بتایا کہ صوبائی حکومت قومی لائحہ میں اس کے زیر اثر آنے والے تمام نکات پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کر رہی ہے۔ گزشتہ دو سالوں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 25 سے 30 ہزار کاروائیوں کے دوران ہزاروں افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے اکثر کے خلاف مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔
ہوٹل، گھر، سینما ہاؤسز، اسکولز، ایڈوائزری جاری ہوئی ہیں، دینی مدارس کے رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے اور وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور اس طرح کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے کام نہ کیا ہو، اور باقی صوبوں کی نسبت ہماری بہت اچھی پرفارمنس ہے۔
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر نیشنل ایکشن پلان وضع کیا گیا تھا، لیکن اکثر اس پر عمل درآمد میں غیر سنجیدگی سے متعلق صوبوں اور مرکز کے درمیان الزامات کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ اس لائحہ عمل کے تحت اس کے زیر اثر آنے والے تمام کام کو وہ انجام دے رہی ہے، جبکہ صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان کی ذمہ داری متعلقہ حکومتوں کی ہے۔ مشتاق غنی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنے یہاں پولیس کو با اختیار بنایا ہے، جس کے بعد سے اس فورس کی کارکردگی ان کے بقول بہتر ہوئی، جبکہ سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کاروائیوں کے بعد امن و امان بحال ہونے کے باعث ایسے لوگ جو صوبہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی اب واپس آ رہے ہیں۔
لا اینڈ آرڈر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 99% تک کنٹرول کے اندر ہے۔ اکا دکا کوئی واقعہ کسی جگہ ہو جائے تو ہو جائے، ادر وائز ایکسٹارشن کے کیسز، رینسم کے کیسز بالکل بہت ہی ریڈیوس ہو چکے ہیں۔ صرف کچھ عرصے کے لیے یہ کاروائیاں نہیں ہو رہی، یہ تو مستقل جاری رہے گا یہ عمل۔ دیکھیں، یہاں سے پہلے لوگ مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اب اس صوبے میں دوبارہ لوگ آنا شروع ہو گیا اور دوبارہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مختلف محکموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین شروع کیے جانے والے تعاون کو اب مستقل شکل یا حیثیت دی جا رہی ہے۔ ان کے بقول سول اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں، جس سے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں قابل ذکر پیش رفت ہو رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے افغان رہنماؤں کو یقین دلایا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک کے امن، خوشحالی اور سلامتی سے واشنگٹن کی وابستگی آنے والی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت گہری ہی ہوگی۔ سیاسی امور سے متعلق معاون امریکی وزیر خارجہ تھامس شینن نے ہفتے کے روز کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور دوسرے سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مسٹر شینن نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اس مضبوط شراکت داری کو اجاگر کرنا تھا جو سبکدوش ہونے والے امریکی صدر براک اوباما کے 8 سالہ دور صدارت میں قائم ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا،
Our commitment to Afghanistan does not end on January 20th. Quite the contrary. It will only deepen.
افغانستان کے ساتھ ہماری وابستگی 20 جنوری کو ختم نہیں ہو جائے گی جب مسٹر ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اس کے بالکل برعکس وہ گہری ہی ہوگی، اور یہ کہ اس تعلق کی اسٹریٹجک اہمیت سب پر عیاں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا،
I can assure you that our purpose and intention here is enduring.
میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں ہمارا مقصد اور نیت دیر پا اور طویل المیاد ہے. یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ منتخب صدر ٹرمپ افغانستان میں ہونے والی کاروائیوں سے نمٹنے کے کیا منصوبے رکھتے ہیں جو امریکہ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے. شام میں ایک نگران نے کہا ہے کہ ترک سرحد کے قریب ایک قصبے میں ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 19 لوگ ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ دھماکہ ہفتے کے روز باغیوں کے زیر قبضہ ایک قصبے ازاز کے ایک مصروف بازار میں ہوا جو امکانی طور پر کسی پانی کے ٹینکر یا تیل کے ٹینکر کے پھٹنے سے ہوا. آبزرویٹری نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں حزب اختلاف کے 6 جنگجو بھی شامل تھے. عہدیداروں نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو ایسے میں ہوا ہے جب ملک کے بیشتر حصوں میں ایک فائر بندی نافذ ہے. اعزاز صوبہ حلب میں واقع ہے. امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ایک افشا کی گئی ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 2016 کے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو بدنام کرنے اور آخر کار منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے امکانات میں مدد کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائی تھی جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں. جمعے کی رات جاری کی گئی امریکی انٹیلیجنس کی تازہ ترین ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق روس کا مقصد امریکی جمہوری عمل پر سے عوامی اعتماد کم کرنا، سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو بدنام کرنا اور ان کے انتخاب جیتنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ اندازہ بھی ہے کہ پوٹن اور روسی حکومت نے منتخب صدر ٹرمپ کے لیے واضح ترجیح کا منصوبہ تیار کیا تھا اور یہ کہ پوٹن اور روسی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ منتخب صدر کے انتخاب کے امکانات میں مدد دی جائے، جبکہ جہاں کہیں ممکن ہو سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو بدنام کیا جائے جن کا عوام کی نظروں میں ٹرمپ کے برعکس ناموافق تاثر پیدا ہو. اس رپورٹ میں جسے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں دی جانے والی سرکاری بریفنگ کے چند ہی گھنٹوں کے اندر جاری کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ روسی انٹیلیجنس کے 3 ممتاز ترین اداروں نے 2016 کے انتخابات سے وابستہ اہداف کے خلاف سائبر کارروائیاں کی جن میں دونوں اہم سیاسی پارٹیاں شامل ہیں. سبکدوش ہونے والے صدر براک اوباما کو، جنہوں نے اس رپورٹ کا حکم دیا تھا، جمعرات کے روز مواد سے باخبر کیا گیا. رپورٹ میں سی آئی اے اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن دونوں نے کہا کہ انہیں اپنے اخذ شدہ نتائج پر انتہائی اعتماد ہے. انٹیلیجنس کے ایک تیسرے ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس سے اتفاق کیا لیکن کہا کہ اسے ان اخذ شدہ نتائج پر درمیانے درجے کا اعتماد ہے. اس سے قبل جمعے کے روز مسٹر ٹرمپ نے اپنی بریفنگ کو تعمیری قرار دیا لیکن ایک بیان میں ان کا موقف تھا کہ روس یا کسی دوسرے ملک کی جانب سے امریکی انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کسی کوشش کا انتخاب کے نتیجے پر قطعی کوئی اثر نہیں پڑا تھا. مسٹر ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ روس اور چین کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں یا اداروں کی جانب سے امریکہ پر سائبر اٹیکس کے کسی بھی منصوبے کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے ایک ٹیم مقرر کریں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حفاظت اور سلامتی میری اولین ترجیح ہوگی. امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم جو طریقے اور حکمت عملیہ استعمال کرتے ہیں ان پر عوامی بحث نہیں ہونی چاہیے، اس سے انہیں فائدہ ہوگا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بریفنگ کے بعد بھی مسٹر ٹرمپ کی جانب سے انٹیلیجنس کی معلومات کی مکمل توثیق میں ناکامی مزید بحث مباحثے کو جنم دے سکتی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے منتخب صدر کی جانب سے ٹویٹر پر تبصروں کے ایک سلسلے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے محرکات تک پر سوال اٹھا دیا. انہوں نے جمعے کے روز کہا کہ ان کے خدشات کلاسیفائڈ معلومات کو تحفظ دینے کے علاوہ کچھ اور ہیں. وہ خدشات کیا ہیں؟ میں چاہوں گا کہ مسٹر ٹرمپ اس پر بات کریں. فلوریڈا میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز فورٹ لاڈرڈیل میں ہونے والی فائرنگ میں دہشت گردی کے کسی ممکنہ محرک کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک قطعی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ہفتے کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے میامی ڈویژن کے خصوصی ایجنٹ جارج پیرو نے کہا کہ پولیس مسلسل دہشت گردی کے زاویے کا جائزہ لے رہی ہے، لیکن تفتیش میں ابھی فائرنگ کے کسی محرک کے طور پر کوئی معلومات دینا بہت قبل از وقت ہے. مسٹر پیرو نے کہا کہ اس شخص کی ذہنی بیماری کا بھی حملے کی ایک وجہ بننے کے کسی ممکنہ عنصر کے طور پر حوالہ دیا اور کہا کہ مشتبہ شخص کے بارے میں الزامات ہفتے کی سہ پہر تک دائر کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے لگ بھگ 175 عینی شاہدین کے انٹرویوز کیے ہیں اور ہم نے ویڈیو اور دوسرے شواہد حاصل کر لیے ہیں اور ہم ہر زاویے سے مسلسل تفتیش کر رہے ہیں. فورٹ لاڈرڈیل ایئرپورٹ کو ہفتے کی صبح دوبارہ کھول دیا گیا تھا. یہ مصروف ہوائی اڈا جمعے کی سہ پہر سے اس کے بعد سے بند تھا جب اس شخص نے سامان لینے والی جگہ پر فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 6 کو زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا. بروورڈ کاؤنٹی کے شیریف اسکاٹ اسرائیل نے ہفتے کی صبح نامہ نگاروں کو بتایا کہ 3 متاثرین اب اچھی حالت میں ہیں جبکہ 3 دوسروں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے سیاسی بنیادوں پر مقرر کردہ تمام امریکی سفیروں کو 20 جنوری کو حلف برداری کے دن اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کریبی نے جمعے کے روز کہا کہ یہ ایک روایتی طریقہ ہے، اور انہوں نے تصدیق کی کہ جو سفیر امریکی فارن سروس کے پیشہ ور ارکان ہیں اور امریکہ کے سمندر پار موجود اعلیٰ ترین سفیروں میں سے لگ بھگ 70% سے اپنے استعفے پیش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ امریکی اکیڈمی آف ڈپلومیسی کے صدر رونلڈ نیونمین نے کہا کہ سیاسی طور پر مقرر سفیروں کو اس لیے واپس بلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سبکدوش ہونے والی صدر براک اوباما کی انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اور امریکہ میں ایسے وقت میں جب ایک صدر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہا ہے اور دوسرا صدر اپنا منصب سنبھال رہا ہے، یہ باور کرانا اہم ہے کہ دونوں کو ورثے میں بہت مختلف معیشتیں ملی ہیں۔ ایک صدر کا دور تاریخ کی بدترین کساد بازاری میں شروع ہوا تھا، جبکہ دوسرے کے لیے راہ بالکل ہموار ہے، خاص طور پر ملازمت کے مواقع کے سلسلے میں۔ وائس آف امریکہ کے مل آسگا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے ان میں سے ایک ملازمتیں بیرون ملک سے امریکہ واپس لانا بھی تھا، اور اس کے لیے ٹرمپ کو معیشت اس سے کہیں بہتر ملی ہے جو مسٹر اوباما کو سن 2008 میں ملی تھی۔ بینکریٹ ڈاٹ کام کے مارک ہیمرک نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ڈونلڈ ٹرمپ کین بی لیٹس سے کانفیڈنٹ دیٹ ہی از بینگ گیون این اپورچونٹی ٹو ڈو ریلیٹیولی ویل ہیئر۔
اگر یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہتر کارکردگی کا موقع ملا ہے تو میرے خیال میں باراک اوباما کو بھی اس کارکردگی پر کسی حد تک خوش ہونا چاہیے جو انہوں نے اور ان کی انتظامیہ نے دکھائی ہے۔ سن 2009 سے اب تک جب بے روزگاری عروج پر تھی، یعنی 10% تھی، اور کمپنیاں ہزاروں کارکن ہر ماہ فارغ کر رہی تھیں، معیشت میں ملازمت کے 1,10,00,000 مواقع داخل کیے گئے ہیں، یعنی 75 ماہ تک مسلسل ملازمتوں میں مثبت اضافہ رہا۔ کین سیمونسن ایسوسیٹڈ جنرل کانٹریکٹرز آف امریکہ کے چیف اکانومسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعمیرات کے شعبے میں سب سے زیادہ تیز رفتار سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوئے، اور ایک اور اچھے سال کی امید ہے۔
We're hopeful that the new administration, the new Congress will decide to really put significant more money into infrastructure.
ہم پر امید ہیں کہ نئی انتظامیہ، نئی کانگریس یہ فیصلہ کرے گی کہ زیریں ڈھانچے کے لیے خاصی مزید رقم مختص کی جائے۔ اس کی گنجائش موجود ہے، کارکن موجود ہیں۔ ایک اور نمایاں شعبہ توانائی کا ہے۔ بہت نیچے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں توانائی کے شعبے کی سالانہ کارکردگی کے جائزے کے موقع پر امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے صدر جیک جیرارڈ امریکی خام مال کی برآمد پر پابندی اٹھائے جانے پر خوش تھے۔
Perhaps in our lifetimes, the first time ever, we've got a chance to be a potential net energy exporter.
شاید یہ ہماری زندگی میں پہلا موقع ہے کہ ہم امریکہ کے توانائی کے لیے ممکنہ برآمد کنندگان بنے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت اہم موقع ہے۔ مگر امریکی کارکنوں کے لیے بہترین نئی خبر اجرتوں میں اضافے کا امکان ہے جو سن 2009 سے تیزی سے جاری ہے۔ تاہم ماہرین اقتصادیات اب بھی کہتے ہیں کہ ملازمتوں کے مواقع گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھنے کا امکان نہیں، اور اب بھی 75,00,000 کے لگ بھگ امریکی بے روزگار ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے بعد جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آبادکاری کی سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اپنے واجبات میں سے لگ بھگ 6 ملین ڈالر روک رہا ہے۔ امریکہ نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا جس سے کونسل کے 14 دوسرے ارکان کو متفقہ طور پر قرارداد کو منظور کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ آئیوری کوسٹ کے متعدد شہروں میں برہم فوجیوں نے اپنی تنخواہوں اور دوسرے ذاتی خدشات پر آواز اٹھاتے ہوئے ایک بغاوت کر دی ہے۔ ملک بھر کے بہت سے فوجی کیمپوں میں رات بھر بدامنی اور فائرنگ کی رپورٹیں ملی ہیں۔ کسی کے شدید زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ برطانوی ریڈ کراس نے کہا ہے کہ ملک کے گنجائش سے بھرے ہسپتالوں اور ایمبولنسوں پر دباؤ انسانی ہمدردی کا ایک بحران بن چکا ہے، خاص طور پر ایسے میں کہ جب ہسپتالوں میں موسم سرما کی وجہ سے اضافی دباؤ پڑ رہا ہے۔ گارڈین نیوز پیپر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 مریضوں کا حال ہی میں ہسپتال کے برآمدوں میں طویل انتظار کے بعد انتقال ہو چکا ہے۔ اور مگدیشو میں عینی شاہدین اور طبی عہدیداروں نے کہا ہے کہ مگدیشو کے ایک ریسٹورنٹ میں ہفتے کے روز ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں بیرون ملک سے آنے والے طلبہ کی تعداد گزشتہ سال پہلی مرتبہ 10 لاکھ سے بڑھ گئی، تاہم بعض اساتذہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین اور دوسرے ملکوں کے بارے میں تنقیدی بیانات کی وجہ سے امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں میریا ڈیالو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران امیگریشن اور ویزے کے بارے میں کی گئی تقاریر نے غیر ملکی طلبہ اور امریکی کالجوں میں تعلیم کے خواہش مند بین الاقوامی طلبہ اور طالبات کے درمیان خصوصی توجہ حاصل کی ہے۔ ایریکا وانگ چینی طالبہ ہیں اور وہ بفلو میں قائم اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں موجود 6,000 بین الاقوامی طلبہ اور طالبات میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتی ہیں، چینی طالبہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، کیا پالیسیوں میں ان کی طرف سے ممکنہ طور پر لائی جانے والی تبدیلیاں ہم پر اثر انداز ہوں گی۔ میں نے چونکہ اپنے دوستوں میں اس کے بارے میں خاصی پریشانی دیکھی ہے، اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ جی ہاں، شاید ایسا ہی ہوگا۔ یونیورسٹی کے وائس پروویسٹ اسٹیفن ڈینٹ نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران دیے گئے بیانات حقیقی سرکاری پالیسی سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈینٹ حال ہی میں چین کے دورے سے لوٹے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور تائیوان کی لیڈر کے درمیان ٹیلی فون گفتگو کے نتیجے میں بہت سے چینیوں میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں، چینی ایک ہی چین پر مبنی پالیسی میں اچانک تبدیلی سے ششدر رہ گئے ہیں اور اس بات کا اظہار چند چینی ساتھیوں نے مجھ سے کیا۔ اس تبدیلی کی کوئی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شمار چینی شہری امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بڑی مقدار میں چینی سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی ہے، اگر آپ خوش دلی سے ان کو قبول نہیں کریں گے تو پھر شاید انہیں امریکہ نہیں آنا چاہیے۔ ایویلان لیونسن امریکن یونیورسٹی میں بین الاقوامی داخلوں کے شعبے کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ داخلے کے شعبے کا عملہ یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست دینے والے ممکنہ طلباء کو پوری شدت سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی یونیورسٹی میں برداشت کی پالیسی بدستور قائم ہے۔ یہ کہتی ہیں،
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly a lot of questions were raised. So this fall we went back out to cities.
Evelyn Levinson keh rahi hai ki hamare paas is waqt koi crystal ball nahi hai jisse hum andaaza laga saken ki mustaqbil mein kya hoga. Taham is bare mein bahut se sawalat kiye gaye hain. Lihaza is mausam e khiza mein hum Europe ke mutaaddid shahron mein gaye. میں خود ذاتی طور پر مشرق وسطی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں گئی اور ہمارے دفتر کے ایک اور ساتھی ہانگ کانگ اور سنگاپور گئے۔ ادارہ برائے بین الاقوامی تعلیم یعنی IIE کا کہنا ہے کہ چین دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ طلبہ کو امریکہ بھیجتا ہے۔ چین کے بعد بھارت اور سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔ اس ادارے کے صدر ایلن گڈمن کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں سوچتے کہ انتخاب کا نتیجہ بین الاقوامی داخلوں پر اثر انداز ہوگا۔ ادارے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 11 ستمبر کے دہشت گرد حملے کے بعد 2 سال کے لیے بین الاقوامی طلبہ کے داخلوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ تقریباً 100 سال کے دوران داخلوں کے رجحان میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ کہتے ہیں،
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy of the United States.
ہم نے اس کے بارے میں ان ادوار کا بھی جائزہ لیا جب امریکہ کی خارجہ پالیسی واضح طور پر علیحدگی پر مبنی تھی۔ ہم نے معاشی انحطاط، جنگوں اور تنازعات کے ادوار پر بھی نظر ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ امریکہ کی اعلیٰ تعلیم ریاستی سطح پر چلائی جاتی ہے، لہذا مختلف تعلیمی ادارے داخلوں کے لیے طلبہ سے رابطے قائم کرنے کے سلسلے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وفاقی پالیسی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پوری بہترین اداکار اور ایک عظیم انسان اب ہم میں نہیں رہے. تفصیلات فکر و فن میں. سینکڑوں بھارتی اور غیر ملکی فلموں میں اپنی بہترین اداکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے اوم پوری کا شمار بجا طور پر ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایک نہ پر ہونے والا خلا چھوڑ جاتے ہیں اور جن کے جانے سے ہر دل اداس اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا.
چچا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے گاؤں کا نام؟
نند گاؤں مراٹھواڑا.
اچھا وہ لوگ تو رہے نہیں, کیا کرو گے ان لیٹرز کا, ان خطوں کا؟
یہ خاتون کی آوازیں ہیں, یہ ان لوگوں کے خط ہیں جن کے پریواروں کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا.
اوم پوری نے آرٹ, المیہ, تربیہ, تقریباً ہر طرح کے کرداروں میں اپنی فنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. وہ ہر کردار میں خود کو اس طرح مکمل طور پر ڈھال لیتے تھے جیسے وہ کردار لکھا ہی ان کے لیے گیا ہو.
راشی کے حساب سے شکر دشا چل رہی ہے میری, کنڈلی سے یاری تو کیا کرے گی فوجداری.
نام بول.
رانے.
اور میرا نام ماتھر.
ایک ہو چو, تیرا پوچھا کیا میں نے؟
نہیں, جناردن وشمبر رانے, آپ نے مجھے میرا نام بولنے سے منع کیا ہے تو میں نے اس کا بتا دیا.
80 کے عشرے میں انہوں نے کئی بہترین فلمیں دی اور خوب نام کمایا. آکروش فلم میں ان کے کردار کو خوب سراہا گیا. انہیں بھارت کے چوتھے سب سے بڑے سول اعزاز پدم شری سے بھی نوازا گیا.
Bonjour. This is private property.
Excuse me, do you own this property?
No, no.
Oh, that means you are trespassing too. Can Mr. President order murg masala cooked the way Hasan cooks?
People here don't eat those things.
They have never tried. Now they shall.
We open Saturday night. My son is the best Indian chef in Europe. Raise your hand. Don't feel shy.
Don't raise your hand.
Raise your hand, Hasan. Oh, I'm talking to you.
اوم پوری نے ہندی, برطانوی, امریکن اور پاکستانی فلموں میں کئی یادگار کردار ادا کیے اور عالمی سطح پر خود کو منوایا.
یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سحر, یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سحر, سلگے تو دوپہر سمٹے تو سونا گھر, سلگے تو دوپہر سمٹے تو سونا گھر.
جمعے کی صبح دل کے دورے نے اس انتہائی فائن ایکٹر کو اپنے پرستاروں سے چھین لیا.
یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سحر, سلگے تو دوپہر سمٹے تو سونا گھر, سلگے تو دوپہر.
اوم پوری کے جانے سے بھارت ہی نہیں پاکستان بھر میں ان کے پرستار سوگوار ہیں. انہوں نے حال ہی میں بھارت میں پاکستانی اداکاروں کے کام کرنے پر بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کے جواب میں بہت کھلم کھلا بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی اداکار دہشت گرد نہیں ہیں, جس پر انہیں بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا.
سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے.
یہ تو حد ہو گئی, قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں, بڑے وکیل تھے ملک بنا گئے, بڑے سے بڑا اداکار کیا کر سکتا ہے.
اوم پوری نے دو ہفتے قبل اپنی ایک ٹویٹ میں اپنی زندگی اور فنی سفر کا احاطہ کچھ یوں کیا. مجھے کوئی ریگریٹس نہیں, میں اپنے کام سے بہت مطمئن ہوں, میرا چہرہ روایتی نہیں ہے لیکن میں نے کام اچھا کیا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے.
ہر کیوں نہیں.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جلیل۔ پاکستان میں ایک نیا آرڈیننس نافذ ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت بدعنوانی اور رشوت ستانی میں ملوث سرکاری ملازموں پر عمر بھر کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ جو سرکاری اہلکار نیب آرڈیننس کے تحت پلی بارگین کی پیشکش قبول کرے گا، اس پر عمر بھر کے لیے سرکاری اور عوامی عہدے کے لیے پابندی ہوگی۔ تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد جلیل کی زبانی۔
پاکستان کی حکومت نے ملک میں احتساب کے قانون میں مجوزہ ترمیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس ترمیم کے بعد پلی بارگین یا رضاکارانہ طور پر بدعنوانی سے حاصل کی گئی رقم کی واپسی پر ایسا شخص ہمیشہ کے لیے سرکاری اور عوامی عہدوں کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ پاکستان میں احتساب کے قانون کے تحت ملک کے انسداد بدعنوانی کے ادارے، قومی احتساب بیورو کے سربراہ بدعنوانی کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کی رضاکارانہ واپسی پر ملزموں کے خلاف مزید کارروائی نہ کرنے کا سوابدیدی اختیار رکھتے ہیں۔ تاہم اس معاملے پر نہ صرف پاکستان کے مختلف حلقوں کی طرف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، بلکہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ یہ پلی بارگین اور رضاکارانہ رقم کی واپسی کا قانون ملک میں بدعنوانی کے فروغ کا باعث بن رہا ہے۔ عدالت نے اس بارے میں حکومت سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اب حکومت اس قانونی سقم کو دور کرنے کے لیے احتساب کے قانون میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لا رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ متوقع طور پر آرڈیننس ہفتے کی رات کو جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی تجویز ہے کہ پلی بارگین میں عدالتی منظوری بھی ہو اور بدعنوانی میں ملوث افراد پر کسی بھی عوامی اور سرکاری عہدے پر تاحیات پابندی بھی شامل ہو۔ وزیر قانون زائد حامد کا کہنا ہے کہ پلی بارگین کا لفظ ہی غلط ہے اور بدعنوانی کرنے والے سے بارگین ہونی ہی نہیں چاہیے۔
جو پروویژن ہے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کی، یہ مرج کر دی گئی ہیں اور اب دونوں شکل میں پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ آئے وہ والنٹریلی وہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے، لیکن کورٹ اپروول چاہیے۔ پہلے یہ کورٹ سبجیکٹ ٹو کورٹ اپروول ہوئے گی، اور پھر اگر وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے تو ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹیڈ۔ یہ ان ایدر کیس کورٹ اپروول بھی ہو جائے تو ہی از ڈیمڈ ٹو بی کنوکٹیڈ۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ مجوزہ ترمیم کے تحت بدعنوانی میں ملوث افراد تاحیات عوامی اور سرکاری عہدوں کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔
ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ لائف ٹائم بین ہو۔ یہ ایک کافی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ اگر کرپشن کے معاملے میں اگر کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس میں پھر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور لائف ٹائم جو ہے وہ اس کی ہم نے ریکمنڈیشن کی ہے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا۔
خیال میں یہ تو بڑی مناسب ترمیم ہے کہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن کے بعد کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ کسی پبلک عہدے کے لیے ساری عمر کے لیے نااہل ہو جائے، کیونکہ ایسا آدمی جس نے کہ تقریباً تسلیم کر لیا ہو کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، کرپشن کی ہے، تو اس کے بعد اس کا پھر کسی سرکاری اور عوامی عہدے پہ واپس آنا تو ظاہر ہے کسی طور پہ بھی غیر مناسب ہے۔
احمد بلال نے کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف قوانین میں ترمیم کرنے سے بدعنوانی کا خاتمہ ممکن نہیں، بلکہ انسداد بدعنوانی کے قوانین کا مؤثر اطلاق بھی ضروری ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے بدعنوانی کو روکنے میں مدد ملے گی، لیکن اس کے لیے بدعنوانی کے خلاف عوامی شعور اور تعلیم و آگاہی کا فروغ بھی ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آسٹریلیا سے کرکٹ سیریز میں وائٹ واش شکست کے بعد پاکستان کی ٹیم کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ہفتے کے روز سڈنی میں پاکستانی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف مسلسل 12ویں بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عالمی رینکنگ میں پاکستان کی درجہ بندی گھٹ کر 5 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
آسٹریلیا کے ہاتھوں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 220 رنز کی شکست کے ساتھ ہی پاکستان کو آسٹریلیا میں نہ صرف ایک درجن میچوں میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا بلکہ اسی حریف سے چوتھی بار وائٹ واش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دورہ آسٹریلیا کے دوران کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 39 رن سے شکست ہوئی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں اسے ایک اننگز اور 18 رن سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کرکٹ کے حلقے پاکستانی ٹیم کی غیر متوازن کارکردگی پر خاصے برہم ہیں، جبکہ شائقین کرکٹ نے خاص طور پر سماجی میڈیا پر کھلاڑیوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر رکھا ہے۔ سیریز میں شکست کے بعد پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں تیسری سے پانچویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ کرکٹ کے معروف مبصر احتشام الحق نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی ٹیم کے بلے باز اور بالر آسٹریلیا کے سامنے بے بس دکھائی دیے اور میزبان ٹیم نے صحیح معنوں میں ایک بہترین ٹیم ہونے کا ثبوت دیا۔
ہماری جو بالنگ ہے وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے اور آسٹریلیا کے خلاف صرف ایک اننگز ہے جس میں ہمارے بالرز نے ان کے 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، بقیہ جتنی بھی اننگز ہیں اس میں ہمارے بالرز نے 10 آؤٹ نہیں کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ بہت ہی آرڈنری بالنگ اٹیک تھا اس دورے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹوٹلی ٹیم تھی اس نے ڈس اپوائنٹ کیا اور تمام شعبوں میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے ان کو آؤٹ کلاس کیا ہے پاکستان کی ٹیم کو۔
اب آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو 5 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلنی ہے اور احتشام الحق کے خیال میں آسٹریلیا کی ایک روزہ ٹیم ٹیسٹ ٹیم کے مقابلے میں زیادہ منجھی ہوئی ہے، جو پاکستان کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتی ہے۔
میں آپ سب بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹیسٹ ٹیم سے ان کی ون ڈے کی ٹیم بہت بہتر ہے، بہت اسٹرانگ ٹیم ہے آسٹریلیا کی، دے آر ورلڈ چیمپئنز اور ان کے پاس بیلے بھی ہے، ان کے پاس فنچ بھی ہے، ان کے پاس میکسویل بھی ہے، ان کے پاس فاکنر بھی ہے، بہت سے پلیئرز ان کے پاس موجود ہیں۔ جو ون ڈے کا ان کا اسکواڈ ہے وہ بہت مضبوط اور آلموسٹ انبیٹیبل اسکواڈ ان کے پاس موجود ہے۔
پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی آسٹریلیا کے خلاف دباؤ کا شکار نظر آئے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
بالنگ جہاں تک ہے وہ تھوڑا سا اوور ریٹڈ ہے، مگر یہاں پہ خراب کرنے کی وجہ ایک تو جو اپوننٹس تھے بیٹسمین تھے وہ زیادہ اسکلفل تھے، بہت اچھا کھیلے وہ، اس سے ڈی مورلائز ہوئے، اور دوسرے زیادہ بالنگ کرنی پڑی جس سے فٹنس ایشو کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکے۔
جلال الدین قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی کو مقامی سطح پر کرکٹ کے انتظامی ڈھانچے میں لاپرواہی کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نچلی سطح سے ہی اگر کھلاڑیوں کو تیار کرنے کا مؤثر عمل سنجیدگی سے شروع کیا جائے تو ہی بڑی ٹیموں کے خلاف پاکستان اچھی ٹیم تیار کرنے میں کامیاب ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 13 جنوری کو برسبن میں کھیلا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر 200 سے زیادہ بھارتی ماہی گیروں کو رہا کرنے کے بعد واگا کے راستے ان کے ملک بھیج دیا۔ گزشتہ 12 دنوں کے دوران رہا کیے جانے والے بھارتی ماہی گیروں کی تعداد 439 ہو گئی ہے۔ بھارتی ماہی گیروں کو پاکستانی ساحلی محافظوں نے اپنی سمندری حدود میں داخل ہونے پر گرفتار کیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
حکومت پاکستان نے 218 بھارتی ماہی گیروں کو بھارت واپس بھیج دیا۔ انہیں دو روز قبل خیر سگالی کے جذبے کے تحت رہا کیا گیا تھا۔ بی ایس ایف کے ایک ترجمان کے مطابق یہ تمام قیدی رات میں 1 بجے واگھا کے راستے بھارت میں داخل ہوئے۔ انہیں اسلام آباد میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے ہنگامی سفری دستاویزات جاری کی گئی تھیں۔ پاکستان نے جمعرات کے روز ان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدہ تعلقات کے باوجود گزشتہ 12 دنوں میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت پاکستانی جیلوں سے رہا کیے جانے والے بھارتی قیدیوں کی تعداد 438 ہو گئی ہے۔ ان ماہی گیروں کو 1 سال قبل اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب بحر عرب میں ان کی کشتیاں غلطی سے پاکستانی آبی حدود میں داخل ہو گئی تھیں۔ انہیں پاکستانی علاقے میں غیر قانونی طریقے سے مچھلی پکڑنے کے الزام میں پاکستانی ساحلی دستوں نے گرفتار کیا تھا۔ ستمبر ماہ میں اڑی میں بھارتی فوجی ٹھکانے پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی پیدا ہو جانے کے بعد پاکستان کے ذریعے رہا کیے جانے والے بھارتی ماہی گیروں کا یہ دوسرا دستہ ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دیے جانے کے بعد حکومت پاکستان نے 25 دسمبر کو 220 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کیا تھا۔ یہ لوگ 1 سال سے زائد عرصے سے پاکستانی جیلوں میں بند تھے۔ اس سے قبل مارچ میں حکومت پاکستان نے 87 ماہی گیروں کو رہا کیا تھا۔ وہ 2.5 سال سے کراچی کی جیل میں بند تھے۔ خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت عموماً ایک دوسرے ملک کے ان ماہی گیروں کو پکڑ لیتے ہیں جو آبی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ سر کریک کے نزدیک بحر عرب میں دونوں ملکوں کے مابین سرحدوں کی واضح نشاندہی نہیں ہے, اس لیے ماہی گیر ایک دوسرے ملک کے ذریعے گرفتار ہوتے رہتے ہیں. 30 دسمبر کو پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے پاکستانی آبی علاقے میں غیر قانونی طریقے سے مچھلی پکڑنے کے الزام میں 66 بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کیا ہے. اس قسم کے قیدی ایک دوسرے ملک کی جیلوں میں اپنی سزا پوری ہونے کے باوجود برسوں تک بند رہتے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے افغان رہنماؤں کو یقین دلایا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک کے امن, خوشحالی اور سلامتی سے واشنگٹن کی وابستگی آنے والی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت گہری ہی ہوگی. سیاسی امور سے متعلق معاون امریکی وزیر خارجہ تھامس شینن نے ہفتے کے روز کابل کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور دوسرے سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کی. مسٹر شینن نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اس مضبوط شراکت داری کو اجاگر کرنا تھا جو سبکدوش ہونے والے امریکی صدر براک اوباما کے 8 سالہ دور صدارت میں قائم ہو سکی ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری وابستگی 20 جنوری کو ختم نہیں ہو جائے گی جب مسٹر ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, اس کے بالکل برعکس وہ بہر صورت گہری ہی ہوگی اور یہ کہ اس تعلق کی اسٹریٹجک اہمیت سب پر آیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں ہمارا مقصد اور نیت دیرپا اور طویل المیاد ہے. یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ منتخب صدر ٹرمپ افغانستان میں ہونے والی کارروائیوں سے نمٹنے کے کیا منصوبے رکھتے ہیں جو امریکہ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہیں. شام میں ایک نگران نے کہا ہے کہ ترک سرحد کے قریب ایک قصبے میں ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 19 لوگ ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ دھماکہ ہفتے کے روز باغیوں کے زیر قبضہ ایک قصبے اعزاز کے ایک مصروف بازار میں ہوا جو امکانی طور پر کسی پانی کے ٹینکر یا تیل کے ٹینکر کے پھٹنے سے ہوا. آبزرویٹری نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں حزب اختلاف کے 6 جنگجو بھی شامل تھے. عہدیداروں نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو ایسے میں ہوا ہے جب ملک کے بیشتر حصوں میں ایک فائر بندی نافذ ہے. اعزاز صوبہ حلب میں واقع ہے. اور وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ شام میں روس نے داعش کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ ان اپوزیشن گروپوں کو ہدف بنایا جو صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ میں ملوث تھے. اس سوال کے جواب میں کہ کیا شام سے روسی افواج اور اس کے طیارہ بردار جہاز کی واپسی کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ شام میں داعش مکمل طور پر پسپا ہو چکی ہے, انہوں نے کہا.
نہیں جی نہیں, اٹس اپوزٹ آف دیٹ. بالکل, دیکھیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک روس کی انخلا کا معاملہ ہے اس کی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ کہ روس کی اپنی اکنامک کنڈیشن اس قابل نہیں کہ وہ اس قسم کی ایکسپینسز کو اور دیر تک چلا سکے, ان کی اپنی اکانومی پر برا اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ پہچانتے ہیں کہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہ ایک بہت مشکل سی جگہ ہے. اگر اس میں وہ پھنس گئے تو پھر پھنسے ہی چلے جائیں گے, اور ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک خندق بندی شروع ہو جائے گی, جب ڈیپ سے ڈیپ ہونی شروع ہو جائے گی تو ان کو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ جلدی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ خود اس چیز کو حل کریں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کا سیریا میں رہنا ایک گلوبل کانفلکٹ تھا, وہ اس کو گلوبلی دیکھ رہے تھے. ان کی جو کمپٹیشن ہے ویسٹ کے ساتھ, خاص طور پر امریکہ کے ساتھ, اس میں یقین ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے, اس لیے ان کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے سیریا ایک یونیفائڈ ملک کبھی بھی نہیں تھا. اس کو بڑی زبردستی سے, بڑی اتھارٹیرین انداز سے اس کو ایک ساتھ رکھا گیا تھا. اب اس کے اندر جو نیشنلسٹک یا ٹرائبل قسم کے جو ڈفرینسز ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اس میں اسلامک اسٹیٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ رشیا نے اسلامک اسٹیٹ کے متعلق کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے جو اٹیکس کیے تھے وہ صرف ان ریبل فورسز نے کیے تھے جو ڈائریکٹلی اس وقت اسد گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی تھیں. ان میں نہ آئی ایس آئی ایس شامل تھی, نہ القاعدہ شامل تھا. یاد رہے کہ القاعدہ اب آرام کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, کیونکہ یہ ریبلز جو اب الیپو سے نکلے ہیں، حلب سے نکلے ہیں یا دوسرے علاقوں سے نکلے ہیں، وہ یقیناً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو آستانہ میں جو نیگوسیشنز ہونی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جو میجورٹی آف ریبلز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ایک تو یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انفورسمنٹ کے لیے جو ریبلز اس میں کوآپریٹ کریں گے ان کو تکلیف دینا ضروری ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی؟ نہ تو ان کو یورپ دے گا، نہ امریکہ دے گا، اور نہ رشیا دے گا. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کے نیگوسیشن جو ہیں وہ کمزور رہیں گی اور انکنکلوسیو ہوں گی. ان کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی. یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ دیکھیے رشیا میں جہاں تک تعلق آتا ہے، یاد رہے کہ روس میں بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. ان کو یہ بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف جاتے ہیں، یاد رہے کہ یہی وہ آئی ایس آئی ایس ہے جو کہ ان کے لیے سینٹرل ایشیا میں اور روس کی مسلم علاقوں میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ اس وقت نہیں لڑیں گے جب تک ان کو ڈائریکٹ تھریٹ پیدا نہیں ہوتا، جو ان کا ابھی تک پیدا نہیں ہوا.
ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت شکریہ آپ کا.
فلوریڈا میں پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کے روز فورٹ لارڈر ڈیل میں ہونے والی فائرنگ میں دہشت گردی کے کسی ممکنہ محرک کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک قطعی طور پر کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا. ہفتے کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے میامی ڈویژن کے خصوصی ایجنٹ جارج پیرو نے کہا کہ پولیس مسلسل دہشت گردی کے زاویے کا جائزہ لے رہی ہے، لیکن تفتیش میں ابھی فائرنگ کے کسی محرک کے طور پر کوئی معلومات دینا ابھی بہت قبل از وقت ہے. مسٹر پیرو نے کہا کہ اس شخص کی ذہنی بیماری بھی حملے کی ایک وجہ بن سکتی ہے اور اس کے ممکنہ عنصر کے طور پر غور کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشتبہ شخص کے بارے میں الزامات ہفتے کی سہ پہر تک دائر کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے لگ بھگ 175 عینی شاہدین کے انٹرویوز کیے ہیں اور ہم نے ویڈیو اور دوسرے شواہد حاصل کر لیے ہیں اور ہم ہر زاویے سے مسلسل تفتیش کر رہے ہیں. امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ایک افشا کی گئی ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 2016 کے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو بدنام کرنے اور آخر کار منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے امکانات میں مدد کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائی تھی جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں. جمعے کی رات جاری کی گئی امریکی انٹیلیجنس کی تازہ ترین ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق روس کا مقصد امریکی جمہوری عمل پر سے عوامی اعتماد کم کرنا، سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو بدنام کرنا اور ان کے انتخاب جیتنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ اندازہ بھی ہے کہ پوٹن اور روسی حکومت نے منتخب صدر ٹرمپ کے لیے واضح ترجیح کا منصوبہ تیار کیا تھا، اور یہ کہ پوٹن اور روسی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ منتخب صدر کے انتخاب کے امکانات میں مدد دی جائے، جبکہ جہاں کہیں ممکن ہو سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو بدنام کیا جائے جن کا عوام کی نظروں میں ٹرمپ کے برعکس ناموافق تاثر پیدا ہو. اس رپورٹ میں جسے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں دی جانے والی سرکاری بریفنگ کے چند ہی گھنٹوں کے اندر جاری کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ روسی انٹیلیجنس کے تین ممتاز ترین اداروں نے 2016 کے انتخابات سے وابستہ اہداف کے خلاف سائبر کاروائیاں کی تھیں جن میں دونوں اہم سیاسی پارٹیاں شامل تھیں. رپورٹ میں سی آئی اے اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن دونوں نے کہا کہ انہیں اپنے اخذ شدہ نتائج پر انتہائی اعتماد ہے. انٹیلیجنس کے ایک تیسرے ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس سے اتفاق کیا، لیکن کہا کہ اسے ان اخذ شدہ نتائج پر درمیانے درجے کا اعتماد ہے. وائٹ ہاؤس نے سیاسی بنیادوں پر مقرر کردہ تمام امریکی سفیروں کو 20 جنوری کو حلف برداری کے دن اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کے روز کہا کہ یہ ایک روایتی طریقہ ہے، اور انہوں نے تصدیق کی کہ جو سفیر امریکی فورن سروس کے پیشہ ور ارکان ہیں اور امریکہ کے سمندر پار موجود اعلیٰ ترین سفیروں میں سے لگ بھگ 70% سے اپنے استعفے پیش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. امریکی اکیڈمی آف ڈپلومیسی کے صدر رونلڈ نیومن کے مطابق سیاسی طور پر مقرر سفیروں کو اس لیے واپس بلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سبکدوش ہونے والی صدر براک اوباما کی انتظامیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. اور گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے بعد جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطین علاقے میں آبادکاری کی سرگرمیاں ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اپنے واجبات میں سے لگ بھگ $6 ملین روک رہا ہے. آئیوری کوسٹ کے متعدد شہروں میں برہم فوجیوں نے اپنی تنخواہوں اور دوسرے ذاتی خدشات پر آواز اٹھاتے ہوئے ایک بغاوت کر دی ہے. ملک بھر کے بہت سے فوجی کیمپوں میں رات بھر بدامنی اور فائرنگ کی رپورٹیں ملی ہیں. کسی کے شدید زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. برطانوی ریڈ کراس نے کہا ہے کہ ملک کے گنجائش سے بڑے ہسپتالوں اور ایمبولنسوں پر دباؤ انسانی ہمدردی کا ایک بحران بن چکا ہے، خاص طور پر ایسے میں کہ جب ہسپتالوں میں موسم سرما کی وجہ سے اضافی دباؤ پڑ رہا ہے۔ گارڈین نیوز پیپر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 مریضوں کا حال ہی میں ہسپتال کے برآمدوں میں طویل انتظار کے بعد انتقال ہو چکا ہے۔ اور مغدیشو میں عین شاہدین اور طبی عہدیداروں نے کہا ہے کہ مغدیشو کے ایک ریسٹورینٹ میں ہفتے کے روز ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
چونتیس سالہ الہان عمر کے لیے کینیا میں موجود صومالی پناہ گزینوں کے کیمپ سے امریکی ریاست منیسوٹا کے ایوان نمائندگان تک پہنچنے کا سفر بڑی حد تک غیر متوقع رہا ہے۔ تاہم پہلی صومالی امریکی شخص کے طور پر الہان کا امریکہ میں قانون ساز کے مرتبے تک پہنچ جانا اب مسلمانوں اور خاص طور پر دنیا بھر کی مسلم خواتین کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ جب الہان عمر نے اپنے کام پر پہلا دن گزارا تو وائس آف امریکہ کے کین فیرابو مینیسوٹا کے ریاستی دارالحکومت سینٹ پال میں موجود تھے۔ اس بارے میں ان کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی سنیے۔
الہان عمر نے جب مینیسوٹا کے ایوان نمائندگان میں اپنی نشست سنبھالی تو انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جس انتخابات کے ایک ایسے برس میں بہت کم لوگ ممکن سمجھتے تھے، جس میں مسلمان امریکی امیگریشن اور دہشت گردی کے حوالے سے سیاسی مباحثوں کا موضوع بنے رہے۔ منیسوٹا کی مسلم امریکن سوسائٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد زمان کا کہنا ہے، مسلمان سوسائٹی کو فتح کی ضرورت ہے۔ اسد زمان الہان عمر کے ان درجنوں حامیوں میں سے ایک تھے جو الہان کی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ انہوں نے رسمی تقریب کے دوران منیسوٹا کے ایوان نمائندگان کے فلور پر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ منیسوٹا کی مسلم امریکن سوسائٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد زمان کہتے ہیں، اس سے امریکہ کی اقدار کا اظہار ہوتا ہے جس میں حجاب پہننے والی صومالی امریکی خاتون کو اپنا نمائندہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے حوالے سے یہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ سن 2016 میں صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران جو منفی رجحان دیکھا گیا وہ الہان عمر کی کامیابی سے ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ الہان قومی سطح کے مباحثوں میں مسلمان امریکیوں کے حوالے سے اپنا ایک مثبت کردار دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
It sort of provides a counter narrative to say, well, all's not bad, that there is good, and if someone like Ohan...
یہ ایک جوابی بیانیے کا موقع فراہم کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ سب کچھ برا نہیں ہے بلکہ بہت کچھ اچھا بھی ہے۔ اگر تمام تر مخالف صورتحال کے باوجود میری طرح کا کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک توازن موجود ہے۔ ہم سب کو اکٹھے ہو کر اچھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ اگرچہ الہان عمر منیسوٹا کی ریاستی حکومت میں ایک قانون ساز کے طور پر کام کرنے والی پہلی صومالی امریکن ہیں، وہ اپنے انتخابی حلقے منیاپلس میں صومالی امریکی ووٹروں کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں کر پائیں اور انہیں اپنی نشست جیتنے کے لیے اپنی کمیونٹی کے باہر سے حمایت حاصل کرنا پڑی۔ اس بارے میں اسد زمان کا کہنا ہے،
Politics is the art of inclusion and Ilhan Omar has practiced inclusive politics.
سیاست ایک ایسا فن ہے جس میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے اور الہان عمر نے ایسی ہی سیاست کو اپنایا ہے۔ اس کے نتیجے میں الہان نے خود کو ایک ایسے امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے جو آزاد خیال سفید فام ووٹروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے قائل کر لیا کہ وہ بہترین امیدوار ہیں۔ وہ منیسوٹا سے آگے بڑھ کر بھی لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سب کچھ ممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرن افریقہ کے حالیہ دورے کے دوران ان کا یہ خیال ابھر کر سامنے آیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں،
Hearing about young people who are running for elected office in Kenya and in Somalia.
جب میں نے ان نوجوان لوگوں کے بارے میں سنا جو کینیا اور صومالیہ میں اس لیے انتخاب لڑ رہے تھے کہ وہ میری انتخابی مہم سے متاثر ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے پیغام صورتحال کی درست سمت متعین کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں یہ اس کے درجے اور شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اسد زمان کا کہنا ہے کہ الہان عمر کی شہرت اب منیسوٹا کے ووٹروں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
یہ ایک اہم بات ہے. میرے خیال میں ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. اسی وجہ سے الہان عمر کہتی ہیں کہ اب جبکہ وہ مستقبل کے ایک تاریخی سفر پر روانہ ہو رہی ہیں تو لوگوں کی ان امیدوں اور توقعات پر پورا اترنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سیویلین سیکیورٹی, جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے خارجہ انڈر سیکرٹری سارا سیوال نے کہا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وسیع تر حکمت عملی کو بنیادی حیثیت دینا لازمی ہے. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی ہر سطح پر دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کو زخم پہنچاتی ہے. بدعنوانی دہشت گردی کے نئے خطرات کو ہوا دیتی ہے جو اکثر پرتشدد انتہا پسندی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. سرکاری حکام اور ادارے کسی بھی سزا کے خلاف یقین دہانی کے بدلے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس کی بنا پر دہشت گردوں کو بہتر ماحول حاصل ہو جاتا ہے. جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے متعدد بار کہا ہے کہ کسی شہری کے لیے اس سے زیادہ کوئی بات حوصلہ شکن, زیادہ تباہ کن اور بے بسی کا سبب نہیں بن سکتی کہ اسے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نظام میں اس کے لیے خرابیاں موجود ہیں. مثال کے طور پر افغانستان میں گزشتہ 15 سال میں طالبان سرکاری سطح پر بدعنوانی سے پیدا ہونے والی مایوسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جنگجوؤں کی کمی پوری کرتے رہے ہیں. افریقہ کے بارے میں محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی کے ذاتی تجربات کا سیاسی تشدد سے خاصا تعلق رہا ہے جس میں پرتشدد انتہا پسندی شامل ہے. بدعنوانی کی وجہ سے موجودہ دہشت گرد گروپوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکیں اور نئے علاقوں میں در اندازی کر سکیں. مثال کے طور پر موصل میں تیل کی اسمگلنگ اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے لیے منافع بخش ثابت ہوئی جب اس نے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. مشرقی یورپ میں غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں نے جہاد میں شامل ہونے کے لیے سرحدی محافظوں کو رشوت دی ہے. مغربی افریقہ کے بارے میں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ فوجیوں نے بوکو حرام کو بلیک مارکیٹ میں ہتھیاروں کی فروخت کی ہے اور حتیٰ کہ پیسے دے کر القاعدہ کو فوجوں کی مستقبل میں تعیناتی سے متعلق اطلاعات بھی فراہم کی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے دہشت گردی کے خطرات کا قلع قمع کرنے اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی صلاحیت مجروح ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب نائجیریا کے صدر بہاری نے گزشتہ سال اپنا عہدہ سنبھالا تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ فوج رشوت ستانی کی وجہ سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور اس میں یہ صلاحیت بالکل نہیں ہے کہ وہ بوکو حرام کا مقابلہ کر سکے. عراق میں جب وزیر اعظم حیدر الابادی نے اقتدار سنبھالا تو انہیں معلوم ہوا کہ 50,000 ایسے فوجی تنخواہ داروں کی فہرست میں شامل ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں قیمتی وسائل ضائع ہو رہے ہیں. ان تمام وجوہات کی روشنی میں وزیر خارجہ جان کیری نے بدعنوانی کے خلاف جنگ کو قومی سلامتی کی ترجیح قرار دیا ہے. انڈر سیکرٹری سیوال نے کہا ہے کہ برسوں سے دنیا نے تجربہ کیا ہے کہ بدعنوانی اقتصادی ترقی اور انسانی حقوق کے لیے ایک خطرہ ہے. دراصل بدعنوانی ہمارے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا ہنگامی بنیادوں پر شدت کے ساتھ اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقابلہ کیا جائے جس کی بے حد ضرورت ہے. ایسا کرتے ہوئے ہم ایسے معاشروں کی تعمیر میں مدد دے سکتے ہیں جو نہ صرف زیادہ شفاف اور جواب دہ ہوں بلکہ دہشت گردی کے خطرے سے زیادہ محفوظ بھی ہوں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے مارٹن کراسیس۔ یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے کے پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ خوش رہیے گا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ اور شب خیر۔